अच्छा الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ مجلس میں حبشہ کی پہلی ہجرت کی کارگزاری کا بیان ہوا تھا. صحابہ کرام جب حبشہ سے مکہ مکرمہ واپس آئے تو مکہ کے قریشی کافروں نے صحابہ کے اوپر پہلے سے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا اور اتنا زیادہ ظلم کیا کہ اب صحابہ کے لیے مکہ کے اندر رہنا امپوسیبل ناممکن ہو گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوسری مرتبہ حبشہ ایتھوپیا ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمائی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے دوسری مرتبہ حبشہ جا رہے تھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں عرض کیا، پہلے بھی ہم ہجرت کر کے نجاشی بادشاہ کے پاس حبشہ گئے تھے، اب دوسری مرتبہ ہم ہجرت کر رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم اکیلے ہجرت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم مہاجرون الی اللہ و الیہ، لکم ہاتان الہجرتان جمیعا، تم اللہ کی طرف اور میری طرف ہجرت کر کے جا رہے ہو، تم کو دونوں ہجرتوں کا اللہ ثواب عطا کریں گے۔ پہلے تم ایتھوپیا گئے تھے، اس پر بھی اللہ ثواب دیں گے، اور اس مرتبہ دوسری مرتبہ تم ہجرت کر کے حبشہ جا رہے ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ جب یہ بات سنی تو داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس بس ثواب ملے گا تو ہمارے لیے کافی ہے۔ دوسری مرتبہ صحابہ نے ہجرت کی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، اس کے پانچویں سال یہ دوسری ہجرت ہوئی۔ اس مرتبہ بہت بڑی جماعت ہجرت کر کے گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کا جو بادشاہ تھا اسحمہ نجاشی، اس کے نام کے اوپر ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لیٹر خط آج بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام پر ایمان کی دعوت دینے کے لیے جو لیٹر لکھے، جو خط لکھے، وہ آج بھی برکتی خطوط دنیا کے اندر موجود ہے۔ اس میں سے ایک خط، ایک لیٹر عمان کے اندر ہے، مسقط شلالہ کی لائبریری کے اندر، کہ جو عمان والوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مبارک خط لکھا تھا۔ یہ خط حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام کے اوپر لکھا، بہت پیارا مبارک خط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الی النجاشی الاسحم ملک الحبشتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب لیٹر لکھتے تھے تو پہلے اپنا نام لکھتے تھے تاکہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ لیٹر لکھنے والا کون ہے۔ تو حضور نے یہاں بھی پہلے بسم اللہ لکھی اور بسم اللہ لکھ کر کے اپنا نام لکھا کہ میں محمد اللہ کا رسول تم کو خط لکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر کے اوپر لکھا کہ میرا یہ لیٹر نجاشی، جس کا نام اسحم ہے اور وہ حبشہ کا بادشاہ ہے، اس کے نام پر میں لیٹر لکھتا ہوں۔ تو کوئی بھی لیٹر لکھو، چاہے کاغذ پر لکھو، ای میل کرو، ٹویٹر پر لکھو، فیس بک پر پی ڈی ایف بنا کے بھیجو، کسی شکل میں بھی لیٹر لکھو، آپ لکھ رہے ہو تو اپنا نام لکھو، جس کو لیٹر لکھتے ہو ان کا نام بھی لکھو تاکہ وہ لیٹر کے اوپر اطمینان ہوئے۔ آج بہت سارے لوگ بغیر نام کے لیٹر لکھتے ہیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا نام بھی لکھو اور جس کے نام پر لیٹر لکھ رہے ہو ان کا نام بھی لکھو۔ اور شروع میں بسم اللہ حضور نے لکھی، اس کے بعد لکھا سلام علیک، سلام لکھا، اس لیے کہ وہ عیسائی تھا اور عیسائی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آسمانی کتاب انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے سلام لکھا، سلام علیکا۔ پھر لمبا لیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا فإنی احمد الیک اللہ الملک الملک القدوس المؤمن المہیمن، کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جو اللہ بڑی قدرت والے بادشاہ ہے، بہت پاک ہے، امن دینے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے اللہ کی روح اور اللہ کے کلمہ تھے۔ القاها الى مریم البطول الطیبۃ الحصینہ، اللہ تعالیٰ نے کنواری لڑکی، پاکیزہ لڑکی، پاک دامن لڑکی حضرت مریم کی طرف حضرت عیسیٰ کو بھیجا تھا کہ بغیر باپ کے بغیر مرد کے حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی، اور نجاشی کو ایمان کی دعوت دے کر کہا وَأَنِّي أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، میں تم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، تم ایمان لے آؤ، ایک اللہ کی دعوت کو قبول کر لو۔ اور آگے یہ بھی مضمون میں لکھا وَأَنْتَ تَتَّبِعَنِي وَتُؤْمِنَ بِي وَبِالَّذِي جَاءَنِي فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، میں جو دین لایا ہوں اللہ کے یہاں سے، میرے دین کے اوپر اے بادشاہ ایمان لے آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے لکھا وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ ابْنَ عَمِّ جَعْفَرَ وَمَنْ مَعَهُ نَفَرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، میرے یہاں سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، پوری جماعت تمہارے پاس آ رہی ہے، اور ان کے امیر میرے چچا کے لڑکے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ لوگ آوے تو ان کو مہمان رکھنا اور ان کا اکرام کرنا۔ فَإِنِّي أَدْعُوكَ وَجُنُودَكَ إِلَى اللَّهِ، میں تم کو بھی اور تمہارے پورے لشکر کو ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، اور جو ہدایت پر آئے گا اس کو سلامتی ملے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر مبارک کی کچھ باتیں میں نے آپ کو سنائی۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہوتے ہیں، وہ امیر بن کر کے مکہ سے نکلے، اس جماعت میں 82 مرد تھے اور 19 عورتیں تھیں، بڑی جماعت تھی۔ دوسری مرتبہ جو صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے، اس میں 82 مرد اور 19 عورتیں تھیں۔ اور بعضوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہجرت کر کے گئے. اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنے تو کل 83 مرد تھے. امیر حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہجرت میں تھی. حضرت زبیر ابن عوام بھی تھے, حضرت مصعب ابن عمیر بھی تھے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے, حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے, حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم, یہ بڑے بڑے نامور صحابہ ہجرت کر کے اس جماعت میں مکہ سے حبشہ گئے محض اپنے ایمان کو بچانے کے واسطے. اس زمانے کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی بڑے اونچے درجے کے صحابی ہے, ان کو ایسی خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن میں تھے تو وہ یمن میں سے نکلے اپنے دو بڑے بھائیوں کو لے کر, ابو بردہ اور ابو رحم کو لے کر کے, اور اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے کر. اس زمانے کے اندر ہوا سے چلنے والی بوٹ ہوا کرتی تھی, انجن اور مشین والی بوٹ نہیں ہوتی تھی, کشتی نہیں ہوتی تھی, وہ سڈ ہوتے تھے کپڑے, اور کپڑے کے اوپر ہوا لگتی تھی اور اس سے ہوڑی اسٹیمر چلتی تھی. ایسی سڈ والی ہوڑی کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے بھائی اور ان کے خاندان کے لوگ سوار ہوئے کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے تو ہم لوگ بھی مدینہ پہنچ جائے. یہ لوگ سمندر کے اندر سوار ہوئے تو ہوا ایسی تیز چلی کہ ان کی کشتی مدینہ کی طرف جانے کے بجائے سیدھی حبشہ پہنچ گئی. اسی لیے کہ وہ زمانے میں ایسی ہوا چلے تو انجن اور مشین تو تھے نہیں, تو وہ کپڑے کی چلنے والی کشتی تو جدھر ہوا لے جاوے ادھر جاوے. تو یہ لوگ جانا چاہتے تھے مدینہ کی طرف لیکن ان کی کشتی چلی گئی حبشہ. جب حبشہ یہ لوگ پہنچے تو وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو موسیٰ ہم جو یہاں حبشہ آئے ہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حبشہ بھیجا ہے, حضور کے حکم سے ہم ہجرت کر کے حبشہ آئے ہیں, لہذا تم کو بھی اگر ہمارے ساتھ رہنا ہو تو تم بھی ہمارے ساتھ رہو. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی وہیں حبشہ کے اندر رک گئے. یہ جو 82 مرد اور 19 عورتیں گئی تھی اور ساتھ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھی لوگ بھی حبشہ پہنچ گئے. یہ لوگ کئی سال حبشہ میں رہے اور بہت اطمینان سے اللہ کی عبادت کرتے رہے. اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا, اس کے 5ویں سال انہوں نے ہجرت کی تھی, اور تقریباً 13 سال حضور کے نبی بننے کے ہوئے تب حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. تو ادھر کے 7 یا 8 سال. پھر یہ صحابہ خیبر کی جنگ کے موقع کے اوپر حبشہ سے ہجرت کر کے ڈائریکٹ مدینہ منورہ آئے, تو تقریباً 13-14 سال تک یہ صحابہ کرام حبشہ کے اندر اطمینان سے رہے. جیسا آپ کو بتلایا تھا کہ یہ حبشہ والے اور ایتھوپیا والے خوش نصیب ہیں کہ صحابہ نے مدینہ کی ہجرت سے پہلے حبشہ کی ہجرت کی اور دو مرتبہ ہجرت کی اور صحابہ اطمینان سے حبشہ میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے اور لوگوں کو توحید ایمان سکھاتے اور سلامتی کے ساتھ رہنے لگے. یہ لوگ جب حبشہ چلے گئے تو مکہ کے کافروں کو اور غصہ آیا اور جو مسلمان مکہ میں تھے ان پر ظلم کرنے لگے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے آدمی، ان کے اوپر بھی مکہ والوں نے ظلم کیا، بہت ظلم کیا حضرت ابوبکر صدیق پر بھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، حضور مکہ میں رہنا بہت مشکل ہے، آپ مجھے ہجرت کی اجازت دے دو کہ میں ہجرت کر کے میں بھی چلا جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے ابوبکر، تم بھی ہجرت کر کے چلے جاؤ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے نکلے حبشہ جانے کے لیے. ان کی بھی نیت تھی حبشہ جانے کے لیے، ساتھ میں ان کے ماموں کے لڑکے حارث ابن خالد بھی تھے. یہ دونوں پوری تیاری کر کے مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوئے، کچھ ساتھی لوگ اور بھی ہو گئے، اور مکہ سے نکل کر کے ایک جگہ ہے جس کا نام پرانا بیرکل غماد ہے، اور آج کل اس کو البرق کہتے ہیں، جو مکہ سے تقریباً 600 مائل دور ہے اور بالکل دریا کے کنارے کے اوپر پورٹ ہے، بندرگاہ ہے. وہاں پہنچ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ وہاں دریا کے کنارے پر جا کر کوئی ہوڑی مل جاوے تو اس میں بیٹھ کر کے حبشہ چلے جاوے. اس زمانے کے اندر 600 مائل کا سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. آج کی طرح ٹرین نہیں، بس نہیں، ایروپلین نہیں، لیکن مکہ کے ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے ماموں کے لڑکے حارث اور دوسرے ساتھی لوگ وہ بھی حبشہ جانے کے لیے نکل گئے. جب پورٹ پر پہنچے تو وہاں قبیلہ قارا جو عرب کا ایک خاندان تھا، اس کا سردار ابن دغینہ ملا. اس نے پوچھا، ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا، میری قوم نے میرے اوپر بہت ظلم کیا، اسی لیے میں مجبور ہو کر اب ہجرت کر کے حبشہ جا رہا ہوں. تو وہ ابن دغینہ کہنے لگا، ابوبکر تم کہاں جا رہے ہو ہجرت کر کے؟ تم کہاں جا رہے ہو کشتی میں بیٹھ کر کے؟ تم حبشہ نہیں جا سکتے. وہ ایمان نہیں لایا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی اتنی محبت کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے نیک آدمی اور لوگوں کی خدمت کرنے والے آدمی، وہ تو عرب میں رہنے چاہیے، وہ تو مکہ میں رہنے چاہیے، وہ حبشہ نہیں جانا چاہیے. اس لیے ابن دغینہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھایا، ابوبکر واپس چلو، مکہ واپس چلو. اب میں تمہاری گارنٹی لیتا ہوں، کوئی مکہ میں تم کو نہیں ستائے گا، کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں کرے گا، لیکن تم واپس چلو. جب وہاں پورٹ پر دریا کنارے یہ حضرت ابوبکر کو سمجھا رہا ہے تو اس نے کیا کہا، فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ. ابو بکر، تمہارے جیسے بہترین لوگ خود جائیں گے نہیں اور کوئی ان کو نکال بھی نہیں سکتا. ایسے نیک لوگ تو بستی میں رہنے چاہیے، ملک میں رہنے چاہیے، وہ جانے نہیں چاہیے، کوئی ان کو نکالے بھی نہیں آپ جیسے آدمی کو. کیوں؟ انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلا وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانا لك جار ارجع وعبد ربك ببلدك. اللہ کی عجیب قدرت, گارِ ہیرا میں جب سب سے پہلی مرتبہ جبرائیل آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا, کھینچ جیسی آنے لگی, حضور فوراً گارِ ہیرا سے گھر آئے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں میری موت نہ آ جائے, تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گدڑی اوڑائی, کملی اوڑائی, اور کملی اوڑا کر کے سلا دیا. اس وقت جو بات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی تھی, ہو بہو سیم ٹو سیم ایسی باتیں ابن دغینہ کافر آج حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کہہ رہے ہیں. اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ابو بکر صدیق کے اخلاق کتنے سیم سیم ایک جیسے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت اور ابو بکر صدیق کی مبارک عادت بالکل ایک جیسی, اخلاق, عادت, لوگوں کی خدمت بالکل ایک جیسی. حضرت ابو بکر صدیق کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس نے کہا, اے ابو بکر, تم تو فقیروں اور محتاجوں کو کما کما کے دیتے ہو, تم کہاں جا رہے ہو؟ تم تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو, تم تو مجبور لوگوں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہو, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو, اور حق اور ایمان سچائی کے راستے میں جو مصیبت میں لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہو. آپ جیسے اچھی خوبی والا آدمی عرب سے نہیں جائے گا, چلو واپس, چلو مکہ, اور مکہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرو, میں تمہاری گارنٹی لیتا ہوں, کوئی تمہیں نہیں مارے گا. اس طریقے سے ابن دغینہ حضرت ابو بکر صدیق کو واپس مکہ لے کر کے آئے. یہ سب اللہ کی طرف سے تقدیری نظام تھا, اس لیے کہ ابو بکر صدیق حبشہ چلے جاتے تو مدینہ والی ہجرت میں میرے آقا کے ساتھ کون ہوتا, غار ثور میں کون ہوتا, اور جو ہے پورے مدینہ کے سفر میں کون ہوتا؟ اس لیے جو ہو رہا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا, کہ یہ تو ہجرت کر کے 600 مائل مکہ سے دور البرق نام کی پوٹ پر پہنچ چکے تھے اور حبشہ جانے کی تیاری میں, لیکن ایک بے ایمان آدمی سمجھا کے لایا اور ان کو مکہ واپس لایا. تو جب ابو بکر صدیق کو بہت سمجھایا تو وہ آنے کے لیے تیار ہو گئے. تو ان کے ماموں کے لڑکے حارث جو ساتھ میں تھے وہ ابو بکر صدیق کو کہنے لگے, ابو بکر, تم کو مکہ جانا ہو تو جاؤ, میں تو حبشہ ہی جاؤں گا, مجھے تو نہیں آنا, وہاں تو بہت ظلم ہو رہا ہے قریشی کافروں کی طرف سے, میں نہیں آؤں گا, میں تو چلا حبشہ, تم جاؤ ابو بکر. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ المکرمہ آ گئے, اور مکہ آ کر کے ابن دغینہ جو قارا خاندان کا بڑا سردار, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے مکہ کے سرداروں کے پاس گیا اور تمام کافر سرداروں کو کہا, ارے ابو بکر جیسے آدمی کو تم نکالتے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ ابو بکر جیسا آدمی تو مکہ میں ہونا چاہیے, یہ خود جائے گا نہیں اور کوئی اس کو نکال بھی نہیں سکتا, یہ تو بڑی خدمت کرنے والے آدمی ہیں, ایسے ایسے اچھے آدمی ہیں, بہت تعریف کی. سارے مکہ کے لوگ ابن دغینہ سے ڈرتے تھے, انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ابو بکر کو یہاں چھوڑو, لیکن ان کو اتنا کہو کہ وہ نماز گھر میں پڑھے, باہر آ کے نہیں پڑھے. قرآن بھی گھر میں پڑھے, باہر آ کے نہیں پڑھے. اس لیے کہ یہ گھر سے باہر آ کے نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تو ہماری عورتیں نے ہمارے بچے سب قرآن سننے جاتے ہیں, تو ہمیں ڈر یہ ہے کہ ان کا قرآن سن کر سب مسلمان ہو جائیں گے. اس لیے ان کو کہو کہ گھر میں قرآن پڑھے, گھر میں نماز پڑھے, گھر کے باہر نہ پڑھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دنوں تک اپنے گھر کے اندر نماز پڑھی, قرآن پڑھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے گھر کے ساتھ چھوٹی سی ایک مسجد بنا لی. صحابہ کے مبارک زمانے میں لوگ مسجد چند گھر ہو گئے فوراً مسجد بنا لیتے تھے. آج بھی مسلمانوں کو یہ پلان کرنا چاہیے کہ جہاں بھی نئی کالونی بنے, نئی سوسائٹی بنے, نئی پلاٹنگ ہوئے, تو وہاں مسجد پہلی فکر کر کے بناؤ تاکہ وہاں نماز پڑھ سکے, بچے قرآن پڑھ سکے, جنازے کی نماز پڑھ سکے, دینی کام ہو سکے. اسی لیے پہلے مسجد بنانی چاہیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے دن تو اپنے گھر میں نماز پڑھتے رہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے گھر کے ساتھ مسجد بنا لی اور مسجد میں قرآن پڑھنے لگے, نماز پڑھنے لگے, تو وہی مکہ والے سب بھیڑ لگانے لگے ان کا قرآن سننے کے لیے. ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے, عجیب قرآن پڑھتے تھے, روتے رہتے تھے, قرآن کی نورانیت سے روتے رہتے تھے. تو مکہ کے لوگ جمع ہو جاتے اور ابو بکر صدیق کا قرآن سنتے, تو مکہ کے لیڈروں کو ڈر ہوا کہ یہ تو سب ہمارے نوجوان لڑکے سب مسلمان ہو جائیں گے. اس لیے ابن دغینہ کو کہلایا کہ تو نے گارنٹی لی تھی تو ابو بکر کو آ کے سمجھاؤ, یہ تو پھر سے گھر کے باہر قرآن پڑھنے لگے. تو انہوں نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا, ابو بکر گھر میں نماز پڑھو نا, باہر کیوں پڑھتے ہو؟ گھر میں قرآن پڑھو نا, باہر کیوں پڑھتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑے لیڈر کو ہمت کے ساتھ صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا, فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. بھائی تم نے میری گارنٹی لی تھی, میں تمہاری گارنٹی واپس کرتا ہوں, اب میری حفاظت میرے اللہ کریں گے. تم جاؤ, میں تو گھر کے باہر قرآن پڑھوں گا, گھر کے باہر نماز مسجد میں پڑھوں گا, یہ چھپ چھپ کر کے نماز میں نہیں پڑھوں گا, قرآن بھی چھپ چھپ کے نہیں, میں باہر قرآن پڑھوں گا. حضرت ابو بکر صدیق نے ہمت کے ساتھ مکہ میں اپنے گھر کے بازو کی مسجد میں قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا شروع کر دیا. اب مکہ کے کافر لوگ پریشان, ایک طرف پریشان اس لیے کہ صحابہ کی بہت بڑی جماعت حبشہ چلی گئی اور وہاں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, آرام سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, یہ بھی ان کو پیٹ میں درد ہوتا تھا, چونکہ ان کو اسلام سے دشمنی تھی, ایمان سے دشمنی تھی, کہ یہ صحابہ حبشہ جا کر کے اطمینان سے عبادت کیوں کرتے. تو ان مکہ کے قریشی کافروں نے ایک پلان بنایا کہ یہاں سے تین چار آدمی کا ایک ڈیپوٹیشن حبشہ جاوے اور حبشہ کے بادشاہ کی ملاقات کرے اور اس کا ذہن بگاڑے اور اس کو یوں کہے کہ یہ ہمارے لوگ بھاگ کے آئے ہیں مکہ کے, ان کو نکال دو یہاں حبشہ سے, ان کو واپس مکہ بھیج دو. اس کے لیے انہوں نے گندا پلان بنایا. تو آپس میں بات کرنے لگے کہ حبشہ کے بادشاہ کے لیے کچھ تحفے لے جانے چاہیے, کہ تحفے اور ہدیے دے کر کے کرپشن اور رشوت اس زمانے میں بھی چلتی تھی, تو کہا رشوت لے جاؤ और बादशाह को और अधिकारी वर्ग को अपने हाथ में लो और फिर साहबा को वहां से डिपोर्ट करवाओ, निकलवाओ वहां से। तो कहा क्या हदिया ले जावे? तो कहा मक्का से स्किन यानी के चमड़े हबशा जाते थे, जानवरों के जो लेदर चमड़े होते हो जाते थे, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे चमड़े जमा किए और इन्होंने ये प्लान बनाया कि हबशा जाकर के पहले मिनिस्टरों को गिफ्ट देंगे और मिनिस्टरों को अपने हाथ में लेंगे और हबशा के पादरियों को, ईसाई पादरियों को गिफ्ट देंगे और उनको अपने हाथ में लेंगे और उनके जरिए से बादशाह के ऊपर प्रेशर लाएंगे कि बादशाह इन साहबा को, मुसलमानों को हबशा से निकाल देवे। इस गंदे मकसद से मक्का से अब्दुल्ला इब्ने अबी रबिया और अम्र इब्ने आस बहुत सारे गिफ्ट हदिये लेकर के हबशा रवाना हुए। आज भी हबशा में वो जगह है उक्सुम नाम की जगह, वहां साहबा किराम इत्मीनान से रहते थे। वहां ये लोग पहुंच गए और इस गंदे मकसद से पहुंचे ताकि हदिये देकर के वहां के मिनिस्टरों को, पादरियों को अपने हाथ में लेवे, फिर नजाशी बादशाह को कहवे कि ये साहबा भाग के आए हैं, इनको निकाल दो, इनको मक्का वापिस भेज दो। वहां जाकर के पहले इन्होंने यही काम किया कि जितने पादरी लोग थे सबको बड़े बड़े तोहफे दिए और वहां के मिनिस्टरों को भी बड़े बड़े तोहफे दिए, सब इनकी बात में आ गए, सबको हदिया मिला इसलिए। और यूं कहा कि तुम सब लोग जरा तुम्हारे बादशाह को कह दो ना कि बादशाह एक ऑर्डर कर देवे कि सब साहबा को निकालो यहां अफशा से। तो कहा ठीक है। इन्होंने एक जोरदार प्लान बनाया कि कल सुबह जब बादशाह का दरबार लगे तो तुम आ जाना और तुम आके बादशाह के सामने अर्जी रख देना कि ये मक्का के लोगों को निकालो, हम सब सपोर्ट करेंगे कि इनकी बात सही है, ये मक्का वालों को निकाल देना चाहिए, इसीलिए कल सुबह में तुम लोग दरबार में आ जाना, अपने पूरी प्लानिंग के साथ बादशाह के ऊपर प्रेशर लाएंगे और बादशाह ऑर्डर करेगा और इन सबको निकाल देंगे। दूसरे दिन पूरी प्लानिंग के साथ गए लेकिन अल्लाह ताला की ऐसी मदद आई कि मक्का के गए हुए कुरैशी काफिरों का पूरा प्लान उल्टा हो गया और अल्लाह ताला ने उनको नाकाम कर दिया। अल्लाह सुबहानहू व ताला हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से अल्लाह ताला सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हबशा इथोपिया उक्सुम के लोग बड़े खुश नसीब है कि सहाबा ने मदीना से पहले हबशा की हिजरत की और वहां जाकर के उन्होंने लंबे जमाने तक अपने ईमान को संभाला, अल्लाह ताला की इबादत की और फिर वहां से वो मदीने मुनव्वरा आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا ذل جلال ولی کرام یا ذل جلال ولی کرام یا ذل جلال ولی کرام و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللهم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرماؤ, ہمارے اوپر رحم کرم فرماؤ. اے اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دین کے خاطر ان کی قربانیوں کا بہترین بدلہ عطا فرماؤ. اے اللہ آخرت میں اس پاکیزہ جماعت کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرماؤ. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمیں عطا فرماؤ. زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ, ہر ایک کو حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کرواؤ, بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ, اجڑو ہوں کو آباد فرماؤ, محبوسین کو رہا فرماؤ. اے اللہ جو جس مصیبت میں ہے اس کو نجات عطا فرماؤ. تمام دینی اداروں کی اور دین کے کام کرنے والوں کی بھرپور نصرت اور مدد فرماؤ. ہماری عمر میں, علم میں, عزت میں, تقویٰ میں برکت عطا فرماؤ. ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرماؤ. عافیت سلامتی عطا فرماؤ. ہمارے ملک میں امن و امان, عدل و انصاف کا ماحول قائم فرماؤ. اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا, خوشنودی, عافیت سلامتی عطا فرماؤ. جائز مرادیں پوری فرماؤ, تکلیفوں کو دور فرماؤ. پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی, اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.